أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. صدق الله العظيم. یہ آیتیں رکوع تک تلاوت کی گئی ہیں، جس سے پہلے تلاوت کی جا چکی ہیں. گزشتہ سبق میں ایک مضمون آ گیا تھا، اس میں تاخیر ہو گئی تھی. گزشتہ کی آیت میں اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ جس دین کو مشروع کیا گیا، دین جو دیا گیا اس امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے سے، یہ اور اس سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں سب کو جو دین دیا گیا وہ ایک ہی ہے. ابراہیم کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں یہی بات تھی، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے پاس جو آئی تھی اس میں یہی بات تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جو وحی گئی تھی اس میں یہی بات تھی. اس کا مطلب یہ بتایا تھا مفسرین نے کہ اصول دین جو ہیں، عقائد دین جو ہیں، ایمانیات جن کو کہتے ہیں، وہ ہر زمانے میں ایک ہی رہیں، کوئی فرق اس میں نہیں ہوا. گویا دیکھا جائے تو مذہب ایک ہی رہا ہے شروع سے، اور ہر مذہب میں جو فرق نبی کے وجہ سے ہوتا تھا مسائل میں، اس میں جو بنیادی اجتماعی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ وحی میں یہ بات ہوتی تھی کہ وقت کے جو پیغمبر ہیں ان کی بات ماننا، ایمانیات میں ایک ہی چیز رکھ کے یہ بات ہوتی تھی کہ سارے رسولوں کو چونکہ ماننا ہے، تو اب جو رسول تمہارے ساتھ، جس رسول پر تم ایمان لائے ہو ان کی بات ماننا ہے مسئلے مسائل کے اندر، تو وہ موقع محل کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوتے تھے. تو اس طرح پیغمبروں کی شریعت میں اور ان کے مسائل میں فرق ہونے کی وجہ سے دین میں کوئی فرق نہیں آتا، چونکہ اس میں غیر فرق کی جو چیز تھی وہ یہ کہ پیغمبر کی بات ماننا ہے. ایک ہی پیغمبر کی بات میں مسائل کے اندر ایک وقت میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے. خود ابتدا اسلام میں بہت سے مسائل الگ تھے، پھر بعد میں دوسرے مسائل دے دیے گئے. جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا مسئلہ چل رہا تھا، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا نماز کا حکم دے دیا گیا. بہت سے مسائل میں بھی ایسا ہوا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ روزے کا جب حکم نازل ہوا تھا تو شروع میں جو حکم تھا وہ یہ کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس پیسے ہیں روزہ رکھنا نہیں چاہ رہا تو فدیہ دے دے. پھر بعد میں اس کو منسوخ کر کے ہر آدمی پر روزے کو لاگو کیا گیا. ایک ہی وقت میں ایک ہی نبی کی موجودگی میں ایک وقت ایک مسئلہ ہوتا ہے مصلحت کی وجہ سے، دوسرے وقت دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے. نمازوں میں ہوا فرق، روزے میں ہوا، زکوٰۃ میں ہوا. روزہ عاشورہ کا فرض تھا رمضان کی فرضیت سے پہلے، پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کیا گیا، رمضان کا فرض روزہ رکھ دیا گیا. ایک ہی نبی کے ساتھ ہوا. جیسے دن میں کھایا پیا نہیں جاتا روزے میں، ایسے رات میں بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی ابتدا اسلام میں. پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم پر یہ شاک ہو جائے گا، ہم کم کر رہے ہیں، دن میں کھانا پینا مت رکھو، رات میں کھانا پینا رکھ سکتے ہو. مسئلے بدل گئے. جب تک پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تہجد فرض تھی، تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی جب پانچ نمازوں کی فرضیت آ گئی. یہ تو ایک نبی کی شریعت میں بھی ہوتا ہے، اس کو اختلاف نہیں بولتے. اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت سے اللہ تبارک و تعالی جب جس کے لیے جو حکم مناسب سمجھے دے دیتے ہیں. تو اس لیے مذہب کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ایک ہی شریعت رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. بنیادی مسئلہ مضمون توحید کا، رسالت کا، فرشتوں پر ایمان کا، آخرت پر یقین کا، تقدیر پر یقین کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب کتاب کے اوپر یقین کا، اور رسولوں میں ایمان میں، جتنے رسول بھی اللہ کی طرف سے آئیں گے سب پر ایمان ہے، اب جو پریزنٹ رسول تمہارے ہیں ان کی بات ماننا ہے، یہ پہلے نبیوں کے ساتھ میں رہا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر سارے نبیوں کی نبوت کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوگی، اور چونکہ آپ آخری نبی ہیں کوئی نبی نہیں آئیں گے تو اب قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو ماننا ہے، اب نہیں ہے کوئی گنجائش کو کوئی اور رسول آئے گا تو جو پریزنٹ رسول خدا نعوذ باللہ ہوگا تو اس کی بات ماننی ہوگی، ہے ہی نہیں کوئی اب اس کی بات، جو رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، وہ خود ہی کافر ہو جائے گا، وہ کافر کو فالو کرنے والا مسلمان تھوڑا ہی رہتا ہے، وہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شریعت شروع سے ایک ہی رہی ہے تو پھر یہ فرق کیوں ہوا، متفرق مذاہب کیسے وجود میں آئے، بے شمار مذاہب ہیں، کوئی آپ کو پوچھتا ہے، کوئی سورج کو پوچھتا ہے، کوئی بتوں کو پوچھتا ہے، کوئی مذہب اپنے آپ سے وابستہ کرتا ہے، کوئی اپنے مذہب کی کوئی اور مذہبی عقیدے اپنے ساتھ میں رکھتا ہے، یہ بہت سارے عقیدے آئے کیسے، پھر اختلاف کہاں سے ہوا، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور نہیں الگ الگ ہوئے یہ لوگ، نہیں متفرق ہوئے یہ مگر اس کے بعد میں ہی کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، دین کا علم، مذہب کا علم، آسمانی علم آنے کے بعد متفرق ہوئے ہیں، اور ہوئے کیوں ہیں، بغیم بینہم، آپس کی لڑائی کی وجہ سے، آپس کی سرپٹو والا، آپس کی سرکشی، ایک دوسرے کی مخالفت، اس چیز نے مختلف مذاہب کو جنم دیا ہے، ورنہ دین کے علم کے اعتبار سے ایک ہی رہا ہے، کان الناس امت واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، آسمان سے ایک ہی مذہب اترا ہے اور وہ توحید ہے، وہ سب توحید پر ہی تھے، اسی لیے سب کو توحید کی طرف ہی بلایا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا اصلی مذہب یہ ہے، ادھر آؤ۔ یہ بغیم بینہم کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے پر تنقید کرتے تھے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ تنقید کرنا اپنے اغراض کی وجہ سے ہوتا تھا، مال کی محبت، جاہ کی محبت، بڑے بننے کی محبت، ایک اپنا سرکل بنا کے اس میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی محبت، پیسوں کی محبت، دنیا کی محبت، اس محبت میں وہ تنقید کرتے تھے، اور اس تنقید میں وہ مذہب کو آڑ بناتے تھے، کیونکہ اب آدمی یہ بولے کہ میں خامخواہ اس پہ تنقید کر رہا ہوں تو جو اس کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں گے، تو مذہبی کسی مسئلے کے اختلاف کو بنیاد بنا کر، جو ان میں اختلاف ہو، رائے میں فرق ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر تنقید کرتے تھے، مذہب کو آڑ بناتے تھے۔ مذہب کو آڑ بنا کے تنقید کرتے تو یہ تنقید اتنی بڑھتی دھیرے 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 کہ پھر وہ ایک گروپ بن جاتا پورا، اپنا مسلک الگ کر لیتے، اور ایک عرصے تک تو جو ہے وہ مسئلے کے اندر اختلاف رہتا، پھر بعد میں اصول میں پہنچ جاتے تھے، اصل چیزوں کے اندر چلے جاتے تھے، اور پھر وہاں سے عقیدے ہی اپنے بدل لیتے تھے، ہمارا تو عقیدہ ہی ہے، جماعت ہی الگ ہو گئی، گروپ ہی الگ ہو گیا، ایسے ہوتا ہے تفرق، یعنی کہ علم نہیں آیا ان کے پاس، علم آیا تھا، علم نہیں تھا، ایسی بات علم تھا، اس علم کے آ جانے کے باوجود اپنی حب جاہ، حب مال، حب دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا کر کاٹ کے اپنا سرکل بنانے کی چکر میں دوسروں کی مخالفت کی جاتی، اور اس مخالفت میں دین کو آڑ بنایا جاتا، ذریعہ بنایا جاتا مخالفت کا، اور اس دین کو آڑ اور ذریعہ بنا کر پہلے فروع کے اندر، چھوٹی چیزوں کے اندر अपने आप को अलग बना लेते थे, फिर उसके बाद में असल बुनियादी चीजों में भी एक अलग हो जाते थे। हमारे अपने जमाने में जो लोग थोड़ा सा वाकिफ हैं, पुरानी उम्र के हैं, तफसील से थोड़ा सा अंदाजा है उनको, वो खूब इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि ये अपनी ये देवबंदी और बरेलवी और जमात इस्लामी, गैर जमात इस्लामी, मुकल्लिद गैर मुकल्लिद, ये जो ग्रुप पैदा हुए ये इब्तिदा में सिर्फ एक दो मसाइल के अंदर इख्तलाफ की शक्ल में थी, ये चीजें उनकी वो राय है उनकी वो राय है, लेकिन हवा, फिर उसके बाद अपना एक सर्कल, अपनी अगराज वाबस्ता उससे, वो धीरे 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 बढ़ता चला गया मसला, वरना कान था ये कुछ भी नहीं था। डेढ़ सौ साल पहले देवबंदिया और बरेलवी नाम की कोई चीज ही नहीं थी मुसलमानों में, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों में, क्योंकि दारुल देवबंद कायम होके 125 साल ही छोड़े तो 150 साल पहले कहां से आ जाएंगे। और बरेलवी के पास तो खैर इतना कोई पुराना मदरसा है भी नहीं। जिस जमाने में मुसलमानों में आपस में लड़ाने की बातें चली और लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी आम हुई, तो उसमें लोगों में ग्रुप बंदी करने के वास्ते, तोड़ने के वास्ते एक दो मसले बुनियादी तौर पर उठाए गए थे, उनकी इसमें यह राय है उनकी इसमें वो राय है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत लोगों को, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का नजीर पैदा हो सकता है कि नहीं पैदा हो सकता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई और पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, अल्लाह में पैदा करने पर कादिर है क्या नहीं, ये मसला चला। तो अब ताबीर अलग अलग होती है बुजुर्गों की, दो सवाल खड़े हो गए यहां पे, एक तो हुजूर का मिसल होना नजीर होना, दूसरे अल्लाह मियां की कुदरत को चैलेंज करना। मसला यह था कि अल्लाह ताला की कुदरत में ये बात है क्या नहीं कि अल्लाह कर सकते क्या नहीं कर सकते, दूसरे कि हुजूर जैसा बाकमाल भला इसका भी कोई नजीर हो सकता है, तो यह हो सकता है कि नहीं हो सकता, अल्लाह ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, करेगा नहीं करेगा वो भी सवाल उठाते, क्योंकि वो मसला तो क्लियर रहता, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं था कि अल्लाह ताला कोई पैदा क्यों करेगा। अल्लाह ने कहा हो गए, आप आखिरी नबी हैं, आप रहमतुल्लाह आलमीन हैं, आप सबसे बड़े हैं, और किसी और को बड़ा बनाने का तो कोई प्लान है ही नहीं, अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया उस चीज को नहीं करेगा, तो डिसाइड था, इसलिए झगड़ा इसमें नहीं निकाला गया। अल्लाह तबारक व तआला आपके जैसा किसी को पैदा नहीं करेगा, इसमें कोई मसला नहीं उठाया गया, क्योंकि इसमें कोई झगड़ा नहीं होता, अगर ये पॉइंट उठाया जाता तो झगड़ा इसमें उठाया गया कि अल्लाह मियां की कुदरत में है या नहीं है ये बात। तो एक जमात ने कहा कि भाई अल्लाह ताला की कुदरत को तो चैलेंज नहीं कर सकते, अल्लाह की खुद अल्लाह ताला की जात ही वो है कि उनकी किसी सिफत को आप चैलेंज नहीं कर सकते, लिमिटेड नहीं कर सकते कि ये कर सकते ये नहीं कर सकते अल्लाह में बोलते। एक जमात ने कहा अगर हम ये मान लें तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस हो जाएगी, भाई इसमें तनकीस की क्या बात, अल्लाह की कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकने की वजह से हुजूर की शान में तो कोई कमी नहीं आ रही थी, मगर एक जाहिलों का ग्रुप था वो कह रहा था कि नहीं इसमें हुजूर की बेअदबी है कि कोई आपके जैसा भी हो सकता है, अल्लाह मियां कर सकते हैं, करेगा नहीं करेगा थोड़ी बोलना, कोई नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत जहां तक है वो तो है, नहीं नहीं अल्लाह मियां की कुदरत नहीं है, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर अल्लाह तआला की कुदरत है बोलेंगे आप तो फिर अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी हो जाएगी, इसका बेअदबी से ताल्लुक ही नहीं था कुछ, मगर वो जाहिर है कि अवामुन्नास का जहन तो उलझ सकता है ना, वो इल्मी चीज होती है, उलझ गया, इधर कुछ लोग हो गए उधर कुछ लोग हो गए उधर कुछ लोग हो गए उधर कुछ लोग हो गए, और ऐसे छोटे छोटे शोशे लोगों में छोड़े बहस करने के वास्ते वो जो है ना इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते अपना अपना सर्कल बनता चला गया, उनका एक सर्कल इनका एक सर्कल उनका एक सर्कल इनका एक सर्कल। अब देखो आप 100 साल के अंदर जो सूरत हाल है बरेलवी अलग देवबंदी अलग, एक पूरा का पूरा ग्रुप बन गया, फिर धीरे धीरे اصول میں چلے گئے، بس اصول میں بھی تو گھس گئے نا اس کے بعد، علم غیب کا مسئلہ اصولی مسئلہ ہے، حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ اصولی مسئلہ ہے، حضور کا ذکر مبارک آنے کی صورت میں حضور کے مجلس میں آنے کا مسئلہ اصولی مسئلہ ہے، بہت سے اصولی مسئلے بھی آ گئے. اب چند سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دو الگ مذہب ہو جائیں گے، یہ اس کے لیے کافر وہ اس کے لیے کافر، ایسا ہوتا ہے. تو پچھلے زمانوں میں بھی ایسا ہوا، نیچے ہے خواتین، اچھا خواتین تو سیدھا نکل جائیے آپ آگے پردے میں سے آگے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم نے ایک ہی مذہب دیا ہوا ہے. اس لیے آج پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں صرف سرکشی کی بنیاد پر ہیں، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ وہ جیسے پیغمبر آ گئے مان لینا چاہیے تو قصہ ختم. پچھلے پیغمبروں نے تصدیق کی ہوئی ہے، پچھلے پیغمبروں نے باضابطہ خبر دی ہے، اطلاع دی تھی، سب کچھ تھا، اور سب نبیوں کو ماننا پڑتا ہے، سب کتابوں کو ماننا پڑتا ہے، یہ بھی پیغمبر ہے ان کو ماننا پڑے گا، یہ بھی کتاب ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا. جیسے اس کتاب پر ایمان لانے والوں کے لیے اس سے پہلے جو کتابیں اتری ان سب کو ماننا ضروری ہے، تورات ماننا ضروری ہے، انجیل ماننا ضروری ہے، زبور ماننا ضروری ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم سب ماننے ضروری ہیں، صحف شیس، صحف ادریس جتنے بھی، صحف نوح جتنے بھی ہیں وہ سب ماننا ضروری ہے. تفسیر نہیں معلوم تھی اجمال ماننا ضروری، جتنے پیغمبر آئے سب کو ماننا ضروری ہے. نہیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں چونکہ ہم تو انہی کی امت میں پیدا ہوئے، نہیں اور کسی نبی کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا بولا تو غیر مسلم ہو جاتا ہوں. نبی کو تو آپ کو سب کو ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کے نبی ہونے کا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو تو مانا ان کو نہیں مانا تو پھر آپ نے ان کو بھی تو نہیں مانا، ان کو جھوٹا مان لیا نا. اس لیے کسی نبی پر ایمان نہ لائے بندہ تو مسلمان نہیں رہتا، کسی کتاب پر ایمان نہ لائے بندہ تو مسلمان نہیں رہتا. تو جیسے پچھلے نبی اور پچھلی کتابوں کے بارے میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی بات ہے. جیسے ان پر ایمان لانا ہے ایسے اس کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، نہیں تو آدمی مسلمان نہیں رہتا، مذہب پہ باقی نہیں رہتا. جیسے دوسرے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے ایسے حضور پر ایمان لانا ہے، نہیں تو آدمی مذہب پہ باقی نہیں رہتا، خود اس کے اپنے مذہب پہ باقی نہیں رہتا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اس کے اپنے مذہب پہ بھی باقی نہیں رہا، ایمان میں بھی نہیں رہا، وہ اس کا مذہب بھی اس کے لیے جھوٹا ہو گیا، لامذہبی ہو کے رہ گیا، وہ نام لگایا ہوا ہے اپنے مذہب کا ساتھ میں، نام لگانے سے تو کچھ ہوتا نہیں. اس وقت اب پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نجات کے لیے کام آنے والا نہیں ہے. پچھلے پیغمبروں کو بھی ماننا پڑتا ہے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، بات ان کی سنی نہیں جاتی، اتباع ان کی نہیں کی جاتی. اپڈیٹ قانون اپڈیٹ پیغمبر ہی ہے، پچھلا منسوخ ہو گیا. آپ پچھلے زمانے میں پیدا ہوتے تو پچھلے کی اتباع کرتے، آپ پیدا ہوئے تو جو آپ کا قانون ہے وہ چلے گا. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو آپ کا قانون بنیادی ہے وہ پچھلوں کا بھی وہی ہے سیم، یہ سمجھا دیا گیا کہ کوئی حضرت موسیٰ نے کوئی دوسری بات کہی تھی، عیسیٰ نے کوئی دوسری بات کہی تھی، ابراہیم نے کوئی دوسری بات کہی تھی، ویسا نہیں ہے، یہ وہی ہے سیم، مسائل کے اندر سے فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کو نہیں ماننے کی کوئی وجہ نہیں. بھیا تو موسیٰ نے یہی باتیں کہی تھی، ان کو تم مانتے ہو؟ کہنے کہ ہاں مانتے ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ موسیٰ کو ماننے والا کیوں نہیں مان رہا؟ عیسیٰ کو ماننے والا کیوں نہیں مان رہا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں بغیم بینہم، آپس میں حسد اور سرکشی کی وجہ سے، خامخواہ کی مخالفت کی بنیاد پر ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اتنی زیادہ اچھی شناخت ہے کہ واضح طریقے پر آپ کو پہچانتے ہیں. بہت جگہوں پر قرآن پاک میں یہ مضمون ہے کہ حسد ہو گیا تھا پچھلے مذہب والوں کو، یہ حسد ہو گیا تھا کہ بھئی ہم اپنے مذہب پیغمبر کی بات اب چھوڑ کے ان کی کیوں سننے لگ جائیں، بھئی وہ پیغمبر یہ پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں، سننا ہی پڑتا. حسد ہو گیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے خاندان میں ہوں گے، دوسرے خاندان میں ہوں گے، اب دوسرے خاندانوں کی برتری ہو جائے گی. حسد ہو گیا تھا کہ اب ہماری جو چودراہٹ ہے، ہم کو لوگ بڑا مانتے ہیں، ہم بڑے خبر الامت، ہم مشائخین میں سے ہم بڑے وہ ہیں. ایک ایک آدمی کا ایک ایک سرکل تھا، ہزار ہزار آدمی مانتے تھے اس کی بات. اب سب جا کے جو ہے نا ان کے قدموں میں پڑ جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب ہماری تو کچھ چودراہٹ رہے گی نہیں. اب چودراہٹ باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہزار کو پکڑ کے رکھ لو بھائی، ان سے اپنی دنیا تو بنا لو، دیکھا جائے گا جو بھی. یہ پانچ سو کو پکڑ کے رکھ لو، یہ سو کو پکڑ کے رکھ لو، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے. حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے سامنے واضح ہونے کے باوجود محض اپنی طرف سے حسد میں انہوں نے قبول نہیں کیا. اس لیے حسد ان امراض میں سے ہے جو بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں انسان کی تباہی کا. کچھ امراض انسان کی روحانی ایسے ہیں جو انسان کی تباہی کا بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اس میں سے ایک حسد ہے. حسد کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ حاسد کو نفع ہو یا نہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں رہتی، اس کو محسود کو نقصان ہو جانا چاہیے. جیسے سانپ جو ہے اگر کسی کو ڈستا ہے، اس کو اس سے بحث نہیں ہے کہ اس کا پیٹ بھر رہا ہے کہ نہیں بھر رہا، یہ کہ جس کو میں نے کاٹا اس کا ستیہ ناشا ہو جائے. حسد کی وہ نوعیت ہے کہ دوسرے کو نقصان ہو جائے بس، بھلے سے میرا نفع ہو یا نہ ہو. ہمارے پاس حیدرآباد میں پتنگوں کا جب زمانہ آتا ہے تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بچے بھی بہت پتنگ اڑاتے ہیں، جس کو آپ لوگ بسنت کہتے ہیں، پاکستانی لوگ ہمارے یہاں پتنگ کہتے ہیں اس کو. تو وہ کٹ کے پتنگا جو ہے نا جاتے رہتے ہیں تو خوب لوٹ مچتی ہے، جس کے ہاتھ میں مل گیا اس کی لوٹ مچتی ہے. تو میں نے خود اپنے سے مشاہدہ کیا بہت مرتبہ کہ ایک آدمی چاہ رہا تھا اس کو لینا، بڑے بھی کرتے ہیں یہ، چھوٹے بھی کرتے ہیں، میں نے دیکھا چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں. ایک آدمی چاہ رہا تھا اس کو لینا، اندازہ یہ ہوا کہ اس کو نہیں مل سکے گا تو وہ گڑ بڑ کر کے اس کو پھاڑ دیتا. جب اس نے پکڑ لیا، دوسرے نے پکڑ لیا، تو دوسرا آدمی اس کے اوپر گر کے اس پتنگ کو کیا کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، میرے کو نہیں مل رہا تو تیرے کو بھی نہیں، چاہے مجھے نہ ملے اس کو بھی نہ ملے بس. اسی وجہ سے سورہ ناس میں حاسد کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے باضابطہ. روم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ ڈر انسان کے حسد سے ہوتا ہے مجھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو اختیار اللہ نے دیا ہے، تو جیسے اس کے وسائل ہیں ویسے ایذا رسانی، ویسے تکلیف پہنچانے کا وہ انتظام کرتا ہے، بھلے سے اس کو اپنا وقت لگانا پڑے، اپنا پیسہ لگانا پڑے، اپنی کوشش لگانی پڑے، سب کچھ کرنا پڑے، چاہے اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا اس کی ٹانگ توڑنا ہے. اس چیز نے پچھلی کتاب والوں کو، اس چیز نے پچھلے مذہب والوں کو جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول نہیں کیا اور اپنی آخرت برباد کی، اور اپنے ذریعے سے ہزاروں کی آخرت برباد کی، چونکہ بہت سے لوگ ان کو بھی دیکھ رہے تھے کہ بھائی آپ کیا بولتے ہیں، ان کو اس کی فکر نہیں ہوئی کہ ہماری بھی آخرت برباد ہو رہی ہے اور دوسروں کی بھی برباد ہو رہی. یہ شیطان کا اصلی مرض ہے. جب شیطان نے دیکھ لیا کہ میری آخرت برباد ہو گئی، تو شیطان نے کہا کہ میری تو برباد ہوئی نا، اب تیری بھی برباد کروں گا. پوری دنیا میں جو کہانی چل رہی وہ یہی ہے. اس نے دیکھا کہ میں تو مردود ہو گیا، مجھ کو تو خدا نے اپنے بارگاہ سے دھتکار دیا، لہذا آدم، آدم کے بچے اور آدم کی اولاد جو ہے نا، ان کے بھی دھتکارے جانے کا کوئی سامان ہونا چاہیے، بس ان کو نقصان ہو جائے کسی طرح سے. یہ محروم ہو جائیں، اس کو حسد ہی ہے اصل، آدم سے اور آدم کی اولاد سے اصل حسد ہے، اس کی وجہ سے میرے کو ہوا. اور میں چونکہ گیا ہوں، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبے، ایک ساتھ جائیں گے. تو اس خلجان کو دور کر دیا شریعت مطہرہ نے، قرآن پاک نے، کہ تم دوسرے لوگوں کے مذہب اسلام کی طرف متوجہ نہ ہونے کو. یہ مت سمجھو کہ وہاں پہ بھی کوئی ریئلٹی ہے، वहां पे जो रियलिटी है वो यही है कि वो महसूस करते हैं कि हम गलती पर हैं, वो महसूस करते हैं कि सही इल्म ये है, सही पैगंबर ये हैं, सही मजहब ये है, उनको मालूम है ये सब चीज। अब बात के जो सीधे साधे जाहिल लोग आते हैं उनको अलगत्ता नहीं मालूम रहता, लेकिन जो मेन होते हैं उसमें जिम्मेदार होते हैं जिन्होंने बात चलाई उनका अंदाजा होता है, वो मालूम उनको मालूम होता है। ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہارے پروردگار نے پہلے سے طے کر دیا ہے کہ کس کو کب سزا دینا ہے، اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ اب یہ لوگ جو نہیں مان رہے ہیں اور نہیں مان کے انہوں نے تحزب کیا، انہوں نے اپنا گروپ الگ بنایا، انہوں نے اپنے مذہب کی بنیادیں الگ رکھ لی اور لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ یہ مذہب الگ ہے وہ مذہب الگ ہے، تو اس پر اللہ نے پکڑا کیوں نہیں؟ اللہ چاہتے تو ان کو پکڑ لیتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑ لیتے لیکن ہم نے اپنی حکمت و مصلحت سے ہر ایک کو سزا دینے کا وقت مقرر کر دیا ہے، کسی کو آخرت میں، کسی کو دنیا میں، کسی کو چھوڑنا، کسی کو پکڑنا، اس کی وجہ سے موقع دے دیتے ہیں، چل پڑی لوگ بات چل پڑی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، یہ شک میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ استمراد مشرکین مکہ ہے، کہ مشرکین مکہ کو اب کتاب کا وارث بنایا گیا، کتاب آئی نا ان کے بیچ میں، قرآن پاک نازل کی گئی، بھائی جب ان کو کتاب دی گئی تو خاموش مان لینا تھا نا، یہ بھی شک میں آ گئے۔ جو دوسرے تھے وہ تو حسد اور حسد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے بھی آئے، جن کے درمیان جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا وہ تو سیدھے سیدھے مان لینا تھا، وہ شک میں آ گئے، پتا نہیں ہے کیا نہیں ہے اللہ کی کتاب۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اس لیے آپ دعوت دیتے رہیے۔ اب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، چونکہ حق آپ کے پاس ہی ہے، آپ پیغمبر ہیں آخری، کتاب آپ پر اتار دی گئی ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ جو لوگ نہیں مانے ہیں وہ کچھ شک کی وجہ سے نہیں مانے، جو لوگ نہیں مانے ہیں وہ حسد اور بغاوت کی وجہ سے نہیں مانے ہیں، لہذا آپ کا کام دعوت دیتے رہنا ہے، اب بلائیے ان کو اللہ کی طرف، ایمان کی طرف بلائیے۔ فلذلک، بس اس وجہ سے، فدعو، آپ دعوت دیتے رہیے، دعوت الی اللہ کا فریضہ امت مسلمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، پھر امت مسلمہ پر ہے، پوری امت کے ذمہ ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، لوگ مانے تو بھی بلانا، لوگ نہیں مانے تو بھی بلانا، حسد اور بغاوت کی وجہ سے نہیں مانے تو بھی بلانا، شک اور شبہ کی وجہ سے نہیں مانے تو بھی بلانا، بلاتے رہنا۔ جس کو بلایا جائے آنے کی ذمہ داری اس کی ہے، بلانے کی ذمہ داری اس کی ہے، یہ بلانے سے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش، وہ آنے سے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگا۔ دعی میں دعوت کو دینا یہ اس کی ذمہ داری ہے، مدعو میں دعوت کو قبول کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مدعو نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو دعی کی دعوت فیل نہیں ہوتی، وہ کامیاب ہے، کیونکہ اس نے اپنے فریضے کو انجام دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں بعض ایسے پیغمبر ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک ہی ہے، بعض ایسے ہوں گے جن کے ساتھ دو تین ہیں، نبی آئے ان کا امتی کی تیور تین ہے، میرے امتی دو ہے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ایک نے بھی نہیں مانا، تو وہ نبی فیل ہو گئے کیا؟ نبی اپنے نبوت کے کام میں کامیاب ہے، لیکن نبی کا کام تبلیغ کا تھا، انہوں نے تبلیغ کی، نبی کا کام دعوت کا تھا، انہوں نے دعوت دی، وقت کے لوگوں نے نہیں مانا، ان کی اپنی غلطی ہے، اس لیے دعوت دیتے رہیے۔ فلذلک فادعوا، اس وجہ سے آپ دعوت دیجیے۔ اور پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینا پڑتا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینا، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، سب کی دعوت کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے کے جو حالات تھے، جو لوگ اس سے واقف ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ مسلمان اس ذمہ داری کو پورا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مسلمان کی ذمہ داری دعوت دینے کی ہے نا، तो उसको अपनी जिम्मेदारी का इल्म हो, एहसास हो तो देगा ना, उसको अपने इल्म, अपनी जिम्मेदारी का एहसास था ना, इल्म था ना, वो जिसकी दावत देना है खुद उसको जानता था, खुद उसकी प्रैक्टिस करता था। पूरी दुनिया में एक क्या कहते सैलाब था इर्तदाद का, बेदीनी का, दीन से दूरी का, गफलत का। इसलिए उस वक्त के अल्लाह वालों ने मुसलमानों में दीन को, दीन का शोर पैदा करने, दीन की दावत देने का काम शुरू किया कि जो अपने को मुसलमान बोलते हैं उनको तो दावत दो पहले, ताकि इस दावत से उनके अंदर शोर आ जाए कि वो उनका दीन है क्या, फिर इनको शोर आए इस बात का कि फिर मुझे दावत देना है। और वो सिलसिला 60-70 साल से चलने के बावजूद अभी तक उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई, अभी तक वो जरूरत बाकी है कि जो इस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है, उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, मजहबी एतबार से हमारे फराइज क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उनको इस बात का इल्म ही नहीं है। यह कैसा मालूम? दुनिया में चलो फिरो सफर करो अंदाजा हो जाता है। तो जिन मुसलमानों के अंदर शोर आ गया, थोड़ी समझ आ गई, दीन की फिक्र आ गई, दीन की फहम आ गई, दीन पर अमल करने लग गए और दावत की जिम्मेदारी को समझ गए, उनके सामने दो मैदान हो गए, एक मुसलमानों का वो तबका जो दीन पे नहीं है, एक इंसानों का वो तबका जो दीन में नहीं है, दो ग्रुप हो गई है। काबिले तरजीह कौन है, ये मसला आ गया। मतलब यह है कि काबिले तरजीह वो है कि जो पहले मान चुका है उसको तो मनवा लो पूरा, जो मान चुका है उसको तो ले आओ और लाने में प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, जो मान चुका है उसको लाने में प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इन मुसलमानों की तरफ उमूमी दावत की बात चलाई जाती है, क्योंकि जब गैर को आप बुलाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे बहुत से, उसका मुकाबला करने की हिम्मत होना, इज्तमाही तौर पर जब आप गैरों को बुलाएंगे तो कोई लड़ने को भी आएगा, कोई मारने को भी आएगा, कोई मुकाबले पे आएगा, अब लड़ेंगे कहां से, आप मुकाबला कहां से करेंगे। प्लस ये है कि वो खुद ही ये बोलेंगे कि भैया तुम जिनको तुम मुसलमान बोलते हो, ये जितने सारे मुसलमान हैं ये खुद क्यों नहीं करते, इस पर ये अमल क्यों नहीं करते, नहीं चलने वाली चीज है तो फिर हमें क्यों बुला रहे हो, चलने वाली चीज है तो ये क्यों नहीं चल रहे। तो इसलिए हल ये निकाला उलमा ने कि भाई पहले अपने लोगों को बुलाओ, दावत का काम उनमें करो, ये सीक्रेट है कि मुसलमानों में दावत क्यों दी जाती। आज भी मुसलमानों में दावत की वैसी ही अहमियत है जैसे कि 60-70 साल पहले थी। फर्क इतना है कि सर्कल बड़ा होता जा रहा है, भागे कुछ लोग, कुछ मुतवज्जे हो गए अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मुल्कों में, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है, 90% तबका अभी भी ऐसा है कि उनको बुलाना ही है अभी भी। और जब होते हैं दीन पर तो बहुत आसान होता है दूसरों को भी बुलाना, जब मुसलमान दीन की जिम्मेदारी पर नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको बुलाना। एक मोटी मिसाल दूं मैं आपको, इस वक्त पूरी दुनिया में जो पर्दे का मसला चल रहा है, मुसलमानों से पर्दे को हटाया जाए, अगर मुसलमान पर्दे पे होता ये मसला चलता कभी? ये मसला उठाई इसलिए कि बहुत से इनमें एहतमाम ही नहीं करते इसका, तो इसका मतलब ये कि इनको बाय फोर्स खत्म कराया जा सकता है। अगर जितने मुसलमान हैं सारे दाढ़ी रखने वाले होते तो ये मसला कभी उठता कि जॉब करने के लिए आप दाढ़ी नहीं रख सकते होंगे? वो तो बड़ी तादाद नहीं रखने की वजह से उनको चांस मिल गया कि नहीं इनको इसका फोर्स किया जा सकता है, वही मुंडाना पड़ेगा। हमने अपने दीन पर अमल नहीं करके दूसरों को मौका दिया हुआ है, वरना अगर मालूम पूरी दुनिया के मुसलमान होते पहले से अगर पर्दे में होती तो ये मसले नहीं उठे आज, ये मसले उठे हमारी वजह से उठे। वहां देखा कि 2-4 हैं, 5-7 हैं, 8-10 हैं हर जगह जो पागलमी करना चाहते हैं, बाकी तो कोई भी नहीं करता, तो इनको धप्पा मार के रोक दो, इस तरीके से दीन को नुकसान पहुंचाने में मदद मिल जाएगी, ये हो रहा है। इस वजह से मुसलमानों को दावत देने की जरूरत पड़ती है और फिर उसमें कोई झगड़ा भी नहीं है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें कोई पंचायत नहीं है, اب اپنے مسلمان بھائی کو بول رہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں نا، جب مسلمان ہیں تو اسلام کی ذمہ داری کو قبول کر، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیروں کی دعوت کی ذمہ داری مسلمانوں پر نہیں ہے، وہ فرض اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اگر کسی کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے اور وہ اس کام کو انجام دیتا ہے تو مرحبا، اہل و صالح ہے اس کے واسطے، کرے اس کام کو، کر سکتا ہے وہ انڈیویجل دعوت کا کام کرے، اجتماعی طور پر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، سب کچھ سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. بالخود اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ جن جگہوں پہ رہتی ہے ان جگہوں میں ان کا اپنا کوئی پاور نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، غیر مسلموں کے تسلط میں رہتے ہیں، تو وہاں کہاں سے فٹ اوور نکالیں گے، استعداد ہی نہیں ہے. اس وجہ سے مسلمانوں میں دعوت کا کام اور ذمہ داری غیر مسلموں میں بھی دعوت کی ہے. فرض یہ جان کے رکھنا ہے، یعنی ہمارا فرض کیا ہے یہ تو معلوم رہنا پڑے گا نا، ہم اس فرض کو ادا کر سک رہے نہیں کر سک رہے، اس فرض کو ادا کرنے کے موقف میں ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر باعثیت یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ غیر مسلموں میں دعوت کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا ہے. اگر کسی نے یہ سمجھا تو غلط سمجھا ہے، ذمہ داری ہے لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے ہم نہیں کر سک رہے، ذمہ داری ہے لیکن اپنے بساط کے اعتبار سے ہم نہیں کر سکتے ہیں، ویسی بات ہے وہ. یہ بات اجتماعیت کی ہو رہی ہے، مگر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ لوگ اپنے حسد کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس مذہب کی طرف نہیں ہے تو دعوت دیجیے. فلذلک فادعوهم واستقم کما امرت، اور جمے رہیے آپ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دیا اور ذمہ داری لگائی کہ خود اس پر پوری طرح عمل کرنا، کیونکہ عملی تربیت کرنا ہے، عمل سے بتانا ہے کہ دین ہے کیا، ہوتا کیسا ہے، چلانا کیسا، چلنا کیسا ہے دین پر. تو عقائد میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، عبادات میں، اپنوں میں، پرائے میں، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ویسا جمنا، اور جیسا بولے ویسا کرنا، جو بولے وہ کرنا، اور جس بات کو بولا گیا ہے اس کو جیسا بولے ویسا کرنا، جس طرح کہا گیا ہے اس طرح کرنا، بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی صحت متاثر معلوم ہو رہی، تو آپ نے فرمایا کہ سیبت نہیں ہود ہوا خوات ہوا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی آیتوں نے اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا، دباؤ پریشر ڈال دیا مجھ پہ، اس کی وجہ سے بالوں میں سفیدی بھی آ گئی. یہ فرماتے ہیں اور سورہ ہود میں جو آپ کو بوڑھا کرنے والی آیت تھی وہ یہی تھی، فاستقم کما امرت، وہاں پہ بھی ہے یہ آیت، جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے کیجئے، دعوت دیجئے اور جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے جمے رہیے. یہ بھی نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ کرنا ہے، کنٹینیو اس پہ جمے رہنا. اس لیے کہتے ہیں کہ استقامت جو ہے نا وہ ہزار کرامتوں سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے، استقامت ہی سارا مسئلہ ہے. پھر استقامت میں جیسے مطلوب ہے ویسے کرنا، اور کامیابی کا راز یہی ہے، چاہے چھوٹے آپ ادارے میں کام کریں، بڑے ادارے میں کام کریں، بہت بڑے سرکل میں کام کریں، پوری دنیا میں کام کریں، جیسے کہا گیا ہے ویسے کرنا، یہ صحیح نتیجہ لاتا ہے. اور یہ مزاج جو ہے نا دوہرے مجاہدے کو چاہتا ہے، دوسرے کی بات مان کے چلنا ایک مجاہدہ ہے، دوسرے نے جو کہا وہ کرنا، اپنے کو چھوٹا ماننا پڑتا ہے کہ میں ٹھیک ہے میں چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، آپ جو بولے وہ میں کرتا ہوں. اس کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ دوسرے نے جو کہا وہ تو مان رہے ہیں لیکن جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کرنا، یہ دوہرا مجاہدہ چاہتا ہے. بہت سخت ہوتی ہے طبیعت پہ بات، اس میں آدمی اپنی من چلا لیتا ہے، اپنی منمانی کر لیتا ہے، پگڈنڈی نکال لیتا ہے اپنی، یہاں آپ جو بولے تھے ویسے ہی کرا تھا، مگر جیسا بولے تھے ویسا تو نہیں ہوا. فاستقم کما امرت، اس نے فرمایا کہ آپ دعا دعوت دیجئے اور جمے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. ولا تتبعوا اهواءهم، اور مت اتباع کیجئے آپ ان اہل باطل کی خواہشات کی. اہل باطل ان کی خواہش کی پیروی کرنے سے کبھی کام نہیں بنتا، اجتماعی سطح پر یا انفرادی سطح پر، جب آدمی دوسرے کو خوش کرنے جائے گا، اس کی رعایت کرے گا، تو وہ اپنے کام کو نقصان پہنچائے گا. یہ قاعدہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی چیز پہ جمے رہنا، دوسروں کے پیچھے نہیں جانا. یہ ولا تتبعوا اهواءهم بہت پھیلا ہوا مضمون ہے. آج پوری دنیا کے مسلمان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ تم دوسرے کی خواہش کی پیروی کر کے، اتباع کر کے، موافقت کر کے یہ چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا لو گے، اپنے قوم کو فائدہ پہنچا لو گے، اپنے ملک کو فائدہ پہنچا لو گے، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا لو گے. آپ کو دھوکا ہے اس میں، آپ کو دھوکا ہو گیا. مسلمان کو دھوکا ہو گیا اس چیز کا، اور دھوکے میں رہے گا مسلمان. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے نازل فرما دیا ہے، یعنی کتاب. جس کتاب کو اللہ نے اتارا ہے مجھ پر، اس کتاب پہ میں ایمان لاتا ہوں. اب ہر ایک پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائے. آپ تو یہ اعلان فرما دیجئے کہ اسی پر ایمان لانا ہے، میں لے آیا ہوں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور حکم دیا گیا ہوں میں کہ تمہارے درمیان انصاف کروں. ایک مطلب اس کا یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انصاف کی بات تم کو بتا دینے کا حکم دیا گیا ہے. یہ انصاف کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں. حق بات جو ہے اس کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، وہ میں پہنچا دے رہا ہوں کہ آپ کسی کو نجات ملنے والی نہیں. یہ کتاب آ گئی، اس کتاب پر ایمان ضروری ہے. یہ نبی آیا، اس کتاب جس پر اتاری گئی، اس رسول پر ایمان ضروری ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ انصاف سے آپ کو یہ بات پہنچا دوں. ایک تفسیر یہ لکھی ہے تفسیر کبیر میں کہ اگر تم لوگ میرے پاس اپنے فیصلے لاؤ گے تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کے ساتھ میں وہ فیصلے کروں. کیونکہ یہ لوگ پہلے والے جو لوگ تھے وہ عدل نہیں کرتے تھے، مالداروں کے ساتھ فیصلے الگ کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ فیصلے الگ کرتے تھے، اپنی جان پہچان والوں میں فیصلے الگ کرتے تھے، اجنبی لوگوں میں فیصلے الگ کرتے تھے. مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ عادل بینکم، میں فیصلہ کروں، عدل کروں. اور ایک تیسرا مطلب اس کا یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں اپنے ساتھ بھی، تمہارے ساتھ بھی. یعنی میں تم کو بولوں، میں خود نہ کروں، اس پر ایسا نہیں ہوں، بلکہ عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جو میں تم کو بولوں گا وہ خود میں کروں گا، جو خود میں کروں گا وہ میں تم کو بولوں گا. وہ امیر تو لے عادل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں، انصاف کروں تمہارے درمیان. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ہم جو عمل کریں گے اس کا نقصان آپ کو ہوگا نہیں، آپ جو عمل کریں گے اس کا نقصان ہمیں ہوگا نہیں. ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان میں کوئی حجت اب نہیں، بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سے لے کے لا حجت بیننا وبینکم تک کا جو حصہ ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ بعد میں جو لڑائی پر مشتمل آیتیں ہیں ان کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. اور ایک جماعت علماء کرام کی یہ فرماتی ہے کہ یہ جو حصہ ہے وہ اس کا مفہوم ایسا ہے کہ جو لڑائی والی آیتوں سے وہ نہیں ہوتا، کلاش نہیں ہوتا. بلکہ بتانا یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے تم ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو ہمارے کوئی نقصان ہونے والا نہیں. ظاہر ہے کہ اپنے عمل کے ہر آدمی ذمہ دار ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حجت اتنی واضح ہو گئی تم پر، دلیل تم پر اتنی واضح ہو گئی کہ اب حجت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ موقع ایسی ایک بات کرنے کا موقع ہوتا ہے، یہ ہے کہ اتنے کھلے طور پر تمہیں سمجھا دیا گیا ہے تو اب کل کی حجت کرنا بس کرو. حجت یہ مطلب ہے لا حجت بیننا وبینکم، یعنی اب حجت کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں گے بعض مرتبہ کوئی بات ہو رہی ہے دو آدمیوں کے درمیان، کمپلیٹ ہو گئی، پوری ہو گئی، ایک سے دو مرتبہ ہو گئی، تین مرتبہ، پھر بھی کوئی آدمی اپنے لے کے بیٹھا رہتا ہے. بھائی بس کرو، بھائی حجت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس بات کی تسلی دی جا چکی ہے کہ حجت پوری کی جا چکی ہے، حجت پوری ہو گئی ہے، کوئی شک باقی نہیں ہے، کوئی شبہ باقی نہیں ہے، کوئی مزید دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس معنی میں یہ جملہ ہے. اگر اس معنی میں یہ جملہ ہے تو پھر اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا وبینکم وإلیہ المصیر، اللہ ہمارے تمہارے درمیان جمع کرے گا، ہمیں بھی تمہیں بھی، اور فیصلہ فرمانے والا ہے. بہترین اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی اگر دنیا میں تم اپنی پچھ پر رہتے ہو، حق بات کو قبول نہیں کرتے، اور ہم حق بات کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، تو ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہیں بھی جمع ہونا ہے اللہ کے پاس، ہمیں بھی جمع ہونا ہے اللہ کے پاس، اور فیصلہ فرمانے والے اللہ رب العزت ہیں، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہی کہا جا سکتا ہے اس موقع پر کہ بھائی اس کا فیصلہ بھائی آخرت میں ہو سکتا ہے، اور کیا جب تم مان ہی نہیں رہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، سارے انسانوں کو، سارے جنات کو، نیکوں کو، بدوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، ظالم کو، مظلوم کو، حاکم کو، محکوم کو، بادشاہ کو، رعیت کو، سب کو اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اہل اسلام کا، مسلمانوں کو جو دیا گیا ہے اسلام میں، جو دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے کا ہے، کہ جانا ہے، کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، اور اپنے اعمال کا حساب ہونا ہے۔ اسی وجہ سے زدن زدے میں اپنی ناک کا مسئلہ بنا کے، شان کی وجہ سے اکڑ کے آدمی کوئی چاہے کہ پچھ پہ رہے اپنی، تو اس کی کوئی عقل مندی نہیں ہوتی ہے۔ عقل مندی کی بات نہیں، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ حق بات سامنے آنے کے بعد سرنڈر ہو جانا، نرم بن جانا، کیونکہ اللہ کے سامنے تو کھڑے ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ موقع ہے کہ جب اس کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی، آدمی واپس پیچھے پلٹ بھی نہیں سکتا۔ عرض کرے گا کہ ٹھیک ہے مجھے جانے دیجیے آپ، میں اب آپ کی مرضی کے مطابق رہ کے آؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے جی نہیں، اب ٹائم نکل چکا ہے، جو تمہاری اندر کی عادت تھی، خو تھی، صفت تھی، وہ باہر آ گئی، اگر میں تمہارے کو بھیجا تو تم غفلت میں آ کے دنیا کی پھر وہی کریں گے۔ اس وقت تو سامنے ہیں بول رہے، لیکن وہاں بھیج دوں گا میں تو پھر تم وہی کریں گے۔ کہیں گے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد کیسا پھر جائیں گے بندہ، تو آیا بھی تو دیکھ کے ہی نا، انہیں یاد نہیں ہے اس کو، یہ دنیا میں آنے سے ہوتا یہ ہے کہ یاد نہیں رہتا۔ عالم ارواح میں کہاں تھے؟ وہیں تھے۔ الستو بربکم کا وعدہ لے کے بلا بول کے آئے سو ہے، تو سب ہوا سو ہے معاملہ وہ، تو وہاں سے جاتے وقت تو ہم سب یہی سوچے ہوں گے کہ اللہ نے بہت پکی عبادت کرنی ہے، یہاں آنے کے بعد میں بھول گئے۔ غفلت ایسی ہے یہاں پہ، قدرت ہے یہاں پہ، کثافت ہے یہاں پہ، اس کی وجہ سے یاد نہیں رہتا وہ منظر۔ کب اگر وہاں قیامت کے دن ایسا ہو بھی جائے، آپ بھیجے اللہ نے فرما ولا ردو لعاد لمن هو عنه، اگر واپس کیے جائیں گے تو جس سے منع کیا گیا تھا نا پھر وہی کریں گے، کیونکہ بھول کے وقت میں جو آدمی کر رہا ہے نا یہ اس کے اندر کی صفت ہے، وہ بھولیں گے پھر جا کے، یہ واپس بھیجیں گے نہیں کہ فضول ہے تم کو واپس بھیجنا، حجت پوری ہو چکی ہے۔ فرما الیہ المصیر، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور جو لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑے نکالتے ہیں، اللہ کے دین میں جھگڑے نکالتے ہیں، اللہ کی بات میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی میں جھگڑے نکالتے ہیں، من بعد ما استجیب له حجتهم، اس کے بعد میں کہ ان کی حجت سن لی گئی ہے، مان لی گئی ہے، ان کی طرف سے جو کوئی حجت تھی وہ لے لی گئی ہے، اور ان کو حجت بتا دی گئی ہے۔ استجیب له حجتهم میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حجت پوری کی جا چکی ہے ان کے لیے، اور ایک تفسیر یہ لکھی ہے کہ جو لوگ قبول کر لیے ہیں اللہ کی حجت کو اور ایمان لائے ہیں، تو غیر مسلم، غیر مومن ان کے ساتھ بحث کر کے ان کو الجھانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ فرمایا گیا، حجتهم داحضۃ عند ربهم، ان کی حجت من بعد ما استجیب له ہے، من بعد ما استجیب له، حجتهم داحضۃ کا جملہ آگے سے ما استجیب له حجتهم نہیں، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم، اور جو لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑے نکالتے ہیں اس کے بعد میں کہ جواب دے دیا گیا ہے ان کو، ان کی حجتیں باطل ہیں عند ربهم، ان کے پروردگار کے پاس۔ اب ان کی حجت اور ان کا بحث کرنا، ان کا جھگڑا نکالنا اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غصہ ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہونے والا ہے۔ دین میں جو لوگ بحثیں کرتے ہیں لا علمی کے ساتھ میں، ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس اعتبار سے ہوتا ہے، اور بالکل جو اسلام کے خلاف میں جو لوگ باتیں چلا رہے ہوتے ہیں وہ اس کا اصل مصداق ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو اتارا ہے حق کے ساتھ اور میزان کو اتارا ہے۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے کتاب اتاری ہے، اب یہ اللہ فرمانے کہ یہ کتاب میں نے جو اتاری ہے حق کے ساتھ اتاری ہے، واقعی کے مطابق ہے، یہ بالکل جو بات کہی جا رہی ہے اس میں صحیح ہے، اور میزان کو اتارا۔ علماء نے فرمایا کہ حق جو ہے وہ عام طور پر عقیدوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور میزان جو ہے وہ انصاف کے لیے جو لوگوں کے درمیان میں حقوق و لباس قائم کرنے کے لیے. تو اللہ پاک یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ترازو اتارا ہے اور انصاف کرنے کا جو حکم دیا ہے اور حق کو بھی اتارا ہے, تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تفصیل کے ساتھ میں بات بتا دی گئی. ایک مطلب یہ بتاتے ہیں اور ایک مطلب اس جملے کا یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور میزان کو اتارا ہے, یعنی یہ کتاب معیار ہے, حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی یہ ہے, کسوٹی یہی ہے, یہ کتاب کیا ہے, ترازو ہے, انصاف کو بالکل عدل کو قائم کرنے والی کتاب ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جس کی تصدیق کرے وہ صحیح ہے, یہ جس کی تکذیب کرے وہ غلط ہے, یہ جس کو صحیح بولے وہ صحیح ہے, یہ جس کو غلط بولے وہ غلط ہے, اور حقیقت ہے کوئی بھی چیز پچھلے زمانے کے واقعات ہوں یا کوئی بھی بات ہو اگر اس کے موافق ہے تو یہ نہیں ہے کہ پچھلی تاریخ میں یہ بات ہے, ہاں قرآن میں ایسا ہے, پچھلی تاریخ میں بھی یہ بات ہے, تاریخ اس کی تصدیق کر رہی ہے قرآن شریف کی, تاریخ تصدیق کرے گی قرآن شریف کی یا قرآن شریف تصدیق کرے گا تاریخ کی, تاریخ کی بات تو الٹی پلٹی ہوتی ہے, صحیح بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے غلط بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے, کون سی بات پچھلی تاریخ میں صحیح ہے یہ کون بتائے گا, قرآن بتائے گا, قرآن کی تھوڑی تصدیق کی جائے گی کہ ہاں بھی ایسا لکھا تھا تو یہ صحیح ہے شاید, ایسا انداز خود غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والے, اب نئے نئے لوگ سائنسی ریسرچ کے ذریعے سے بولے ہاں ایسی بات ہے نا, ہاں یہ بات صحیح ہے, تو حضور کی بات صحیح ہوگی, بولے ان کے بولنے سے حضور کی بات صحیح ہوئی. جو لوگ اس انداز کا ذہن رکھتے ہیں کہ نہیں آج کے ڈاکٹر یہ بول رہے ہیں, آج کے سائنسدان یہ بول رہے ہیں, آج کے ریسرچ کرنے والے جو ہے نا وہ یہ بول رہے ہیں, بھائی حضور کی بات صحیح ہے, ان کے بولنے سے صحیح ہوئی, حضور جس کی تصدیق کریں گے وہ صحیح ہوگا, وہ جس کی تصدیق کریں گے وہ صحیح نہیں ہوگا, تائید ہو جائے, تائید کے لیے اس کو استعمال کرنا الگ چیز ہے, تصدیق کے لیے استعمال کرنا الگ چیز ہے, تصدیق نہیں ہو سکتی. معیار جو ہے, کسوٹی جو ہے حق کی, وہ تو قرآن شریف ہے, اللہ کا کلام ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس کو یاد فرمایا. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ مطلب ہے اس بات کا, اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور میزان کو اتارا ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب, اور آپ کو کیا پتا ہے کہ قیامت شاید قریب ہی ہو. یہ اصل میں ایک پس منظر میں نازل ہوئی کہ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو جو تھے مشرکین مکہ اور دوسرے وہ کہنے لگے کہ بھئی تم ہمیشہ قیامت کی بات کہ اللہ جمع کرنے والا ہے اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہوگا, کبھی یہ کب آتا ہے, کب آئے گی یہ قیامت, اور اگر آئی جائے تو اچھا ہے وہی فیصلہ ہو جائے گا. بعض مرتبہ آدمی کو غلطی پر ہونے کے باوجود اپنے حق پر ہونے کا اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ یہ جب بولیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے تم صحیح ہے کہ ہم صحیح ہیں, قیامت میں معلوم ہو جائے گا, تو بولے پھر قیامت ہی آ جائے تو اچھا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم صحیح ہیں کہ آپ صحیح ہیں. اپنے بارے میں آدمی کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں اتنا صحیح ہوں کہ قیامت آ کے میری ہی تصدیق کرے گی. ابو جہل کو اپنے حق پر ہونے کا اتنا گھمن تھا, ابو جہل کو, کہ میں صحیح ہوں, ہمارا دین صحیح ہے, ہم لوگ دین ابراہیمی پر ہیں, دین اسماعیلی پر ہیں, ہم لوگ بیت اللہ کے متولی ہیں, ہم لوگ یہاں رہتے ہیں, جو مذہب ہمارے پاس ہے جو طور طریقہ وہ صحیح ہے, یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح نہیں. اتنا گھمن تھا اس کو اپنے حق پر ہونے کا کہ غزوہ جنگ بدر کے لیے نکلتے وقت میں اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس نے یہ بات کہی کہ یا اللہ جو حق پر ہے اس کو کامیابی دے دے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بات کا مطلب یہ تھا کہ تو مجھے کامیاب کر دے, چونکہ میں تو حق پر ہوئی نا, میں بڑا غلطی پہ کیسے ہو سکتا ہوں, یہ تھا اس کا فہم. اس نے کہا تھا کہ جو حق پر ہے اس کو تو فتح دے دے, اور دوسری بات یہ اس نے کہی تھی کہ جو ہم میں سے باطل پر ہے اس پر پتھر برسا دے, فام تو ڈالے حجابت, جو غلطی پر ہے اس پہ تو پتھر مار کے مار دے اس کو. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ابو جہل نے یہ کہا تھا بدر کو جانے سے پہلے. قاضی سلیمان منصور پوری رحمتہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی, انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ انہوں نے پتھر مارنے کو مانگا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں پتھر پڑ کے ان پہ پھینک دیے تھے, وہ جو کنکر پھینکے تھے نا وہ کنکر پتھر کے برابر ہی تھا ان کے واسطے. حضور انہوں نے کہا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جو پھینکا تھا وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا, وہ ہم نے پھینکا تھا, وہ مانگ رہے تھے پھینکنے. انہوں نے کہا تھا کہ پتھر مار دو, ہم نے مار دیا. तो ऐसे आदमी को अपने गलती पर होने के बावजूद इतना घमंड होता है कि वो अपने को उसका गलती होना समझ में नहीं आता। ये नहीं जो समझ में आने वाली बात होती है, इसके कई रीजन होते हैं। एक रीजन इसका ये होता है कि आदमी एजाब में मुब्तला होता है, मैं सही, मेरी अकल सही, मेरी फहम सही, मैं जो समझा हुआ हूं वो सही, और वो चूंकि समझा हुआ है इसको तदयीन कहते हैं, जिज्ञान हम सू अमाल, उनके अमाल उनको मुजयन कर दिए गए। दूसरी बात यह होती है कि दूसरे की दलील में गौर करने के लिए आदमी तैयार नहीं होता, दूसरा बोल क्या रहा है उसकी दलील क्या है वो तो सुने कम अज कम, ऐसा आदमी अपने घुमन के अंदर होता है। ये बिल्कुल इस्लाम के बाहर की दुनिया में भी होता है और अहले इस्लाम के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप पाए जाते हैं उसमें भी होता है। एक बात दिमाग में बैठ जाती है, वो एक बकौल हजरत मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के दिमाग में बीच में कोई चीज रही तो उसको इधर उधर हिला सकते, वो कोने में जाके फंस गई तो उसको हिला नहीं सकते, ये बोलते थे कि वो कोने में जाके फंस गई बोले, किसी के दिमाग में बैठ जाती है बात कि भाई औलिया अल्लाह को मानना जरूरी है। अब वो ऐसा बैठ जाती है कि उसके 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 साथ में वो सारे लवाजिमात उसके जहन में आते हैं कि मानने का मतलब ये कि तो ये भी होना, ये भी होना, ये भी होना, ये भी होना, जितने काम उनके नाम से होते हैं ना वो सब औलिया अल्लाह को मानने की वजह से हो रहे हैं। अरे भाई मानना अलग चीज है, ये सारे काम उनकी मुआफ़क़त है नहीं, ये देखना वो जहन चलते नहीं उसका, क्योंकि दिमाग में बात बैठ जाती है कि अहले बैत की मोहब्बत जो है ना यही सबसे असल है। अब जितने काम उससे रिलेटेड करके कर दिए जाए, आप हुदा बेहुदा सही गलत जितने भी सारे के सारे, वो सब जो है ना वो अहले बैत की मोहब्बत के साथ में जुड़े हुए दिखते आदमी को, अहले बैत की मोहब्बत है तो करना ही पड़ता है सारा। बिना वो बढ़ गई कोने में, एक चीज बढ़ गई खत्म, कोने का मैल जो है आप निकाल लो, गिलास के कोने में बैठ गया, प्याले के कोने में मैल निकल गया, उंगली जाती है ना कोई चीज जाती है वहां पर, अब उसको निकालने में जा रहे तो निकलती नहीं, वो पानी से धो रहे हैं, इससे धो रहे हैं, उससे धो, जाता जाता नहीं, वो ऐसा बढ़ जाता बाद मतलब बातिल लोगों। तो उसमें यह है कि हक की तलाश होना, उसमें यह है कि दलीलों में गौर फिक्र करने की आदत होना, उसमें यह है कि आप अपने को मुत्तहम करना, अपने को सबसे बड़ा आलिम नहीं समझना, उसमें यह है कि अहले हक उलमाए किराम की सोहबतों में बैठ के इल्म को सही करना, ये कैफियत नहीं आती, वरना तो फिर ये कैफियत होती है। तो उन्होंने ये कहा था मुशरिकीन ने कि भाई अगर ऐसी बात है तो क़यामत कब आने वाली है, अच्छा है कि आई जाए सर पे, अल्लाह फरमा रहे हुमा इदरी का, आपको क्या पता है कि क़यामत करीबी हो, कब आएगी ये नहीं बताने से ये थोड़ी है कि नहीं आएगी, कब आएगी ये हम नहीं बता रहे, बकरे ये कि आएगी ये बता रहे, कब का टाइम नहीं दिया जरा, वो हमारे इल्म में उसको हमने छुपाया हुआ है। इन्नल्लाह इल्मुस्सा, क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह ही के पास है, इसका ठीक टाइम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बताया गया। इन्नल्लाह इल्मुस्सा, बेशक अल्लाह ही के पास है क़यामत का इल्म। जैसे अली ने कहा अलिसात याना मुरसाहा, लोग क्यामत के बारे में पूछते हैं कि उसको कब आने, उसको कब पहुंचना है, फी मानता नहीं दिख रहा, इससे आपको क्या काम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे आपको कोई काम नहीं, आप उनको ये बताओ कि आने वाली है बस, इला रब्बिका मुंतहा, अल्लाह को मालूम है वो। तो ये फरमा रहे अल्लाह तबारक व तआला कि वमा यदरीक लअल्लसाअत करीब, और आपको क्या पता है कि शायद क्यामत करीबी हो, यस्ताजिलु बिहा अल्लज़ीना ला यूमिनूना बिहा, जल्दी करते हैं उस क़यामत के वो लोग जो उस पर ईमान नहीं रखते हैं, उनको नहीं पता है कि वो क्या चीज है, वो आ जाए वो समझ रहे हैं कि एक हवा का झोंका है, कोई पिकनिक है। वल्लज़ीन आमनू मुशफ़िक़ून मिन्हा, और जो क़यामत पर ईमान लाने वाले हैं वो तो उससे नरसते हैं, उसके जिक्र से, उसके तसव्वुर से, इतनी घबरा देने वाली चीज है वो, इतनी परेशान कुन चीज है, क्योंकि एक ऐसी बड़ी हकीकत है वो कि अगर आदमी को क़यामत का सही ध्यान जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, समझाया है, और कुरान पाक की आयतों में जिसकी तफसीलात बताई गई हैं इस्तेहज़ार हो थोड़ा सा मजमूए के साथ में, तो आदमी का तो पित्ता पानी हो जाए। छोटे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, बच्चों के बाल सफेद हो जाएंगे, इब्तिदा में ये हैबतनाक मंजर होगा कुरान शरीफ में, यौम यजअलुल विलदान शीबा, छोटे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, लोगों में खशी का यह हाल होगा कि लगेंगे जैसे शैतान लगा हुआ है, लोगों का यह हाल होगा कि कोई आदमी किसी को पुरसाने हाल में नहीं है, लोगों का यह हाल होगा कि कपड़े किसी के जिस्म पर नहीं होने के बावजूद एक दूसरे का सतर नहीं देख सकेंगे, कितनी घबराहट का मंजर होगा आप अंदाजा कीजिए। कितने आदमी को फिक्र नफसा नफसी लगी हुई होगी, अपने में कितना आदमी बिजी होगा उस वक्त कि कोई एक दूसरे के जिस्म पर कपड़े नहीं होने के बावजूद नहीं देख सकेगा। लोग अपने अपने अमाल के तलाश से पसीनों में डूबे हुए होंगे, जो जो जिम्मेदारियां लोगों की थी उसको अदा नहीं किया उन्होंने, वो सारी जिम्मेदारियां सर पे लदी हुई होंगी। जो लोगों के राज हैं वो बाहर आए हुए होंगे, ये मतबुल सराय जिस दिन भेद बाहर आ जाएंगे, किसी आदमी का कोई भेद भेद नहीं रहेगा, और जितने भेद हैं वो अपीयर हो जाएंगे सारे, किस कदर जिल्लत है परेशानी की बात है वो। तो कयामत तो वो चीज है कि जो ईमान वाले हैं वो तो उससे नरसते हैं, बेईमान है उनको कुछ पता ही नहीं है, तो कहते कयामत आ जाए जब आना है। वही अलमोना अन्ना हल हक, और वो जानते हैं इस बात को कि वो हक है। जो ईमान वाले हैं वो डरते भी हैं उससे, और जो ईमान वाले हैं वो उसके हक होने का यकीन करते हैं, अगरचे कि उनको ये पता नहीं है कि वो कब आएगी। हाँ ये यकीन है कि वो आएगी, अल्लाह तबारक व तआला को कयामत कायम करना है ही, क्योंकि अल्लाह पाक आदिल है। वरना इस दुनिया में ऐसा होता है कि एक आदमी को जुल्म किया गया, वो बेचारा मर गया मजलूमों के, और जालिम ने जुल्म किया उसकी जान भी ले ली, उसके पैसे लेके मजे कर रहा है, उसकी दौलत लेके मजे कर रहा है, उसके बच्चों को लूट के मजे कर रहा है, उसका घर लूट के मजे कर रहा है। अगर कयामत नहीं आना है तो फिर ये तो नाइंसाफी हो गई, इसने जुल्म किया इसका भी कोई नुकसान नहीं हुआ, ये मजलूम हो गया इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। दलाइल नकलिया के अलावा अक्ल का तकाजा कयामत का आने का है, अकल कहती है कि होना ही पड़ेगा ये, तो इस वास्ते कि जो कुछ बंदा कर रहा है यहां पे उसका उसको खमियाजा मिलना है। एक आदमी पाबंदी से नमाज पढ़ रहा, रोजे रख रहा, जकात दे रहा, हज कर रहा, हलाल कमाने के वास्ते इतनी मुसीबतें भुगत रहा, दीन पर जमने के वास्ते कितनी चीजों की कुर्बानी दे रहा, खाने में एहतियात, पीने में एहतियात, पहनने में एहतियात, रहने सहने में एहतियात, दावतों में एहतियात, एक जीरा मुसीबत हुआ हुआ है, और एक आदमी न नमाज है, न रोजा है, न जकात है, न आज है, डांस है, गाना है, बाजा है, शराब है, कबाब है, हलाल है ना हराम है, सही है ना गलत है, मस्ती में है, वो भी मर के जन्नत में चला जाए, ये भी मर के जन्नत में चला, ये क्या बात हुई साहब, ये क्या चीज हुई। अगर ऐसा हो तो फिर जो मजे कर लेगा थोड़े दिन उन्हें मजे में है ना। कयामत का आना जरूरी है ये दिखाने के लिए कि ये जो जिंदगी है वो जो जिंदगी है, आप समझते हैं कि दोनों का अंजाम एक, अपन अजाल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों की तरह से कर देंगे, दोनों का अंजाम एक होगा, नहीं हो सकता ऐसा। मालकुम कैफ ताकुमून, क्या हुआ तुमको, तुम कैसे फैसला करते हो, अल्लाह तआला फरमा रहे हैं। इसलिए जालिम को जुल्म का खमियाजा भुगतना है, मजलूम को मजलूम की फरियाद सुनी जाएगी, अल्लाह ताला कयामत में ऐलान फरमा देंगे कि जन्नती को जन्नत में जाने पर जन्नत में जाना और जहन्नमी को जहन्नम में जाना हराम है उस वक्त तक जब तक मैं इंसाफ न कर दूं बंदों के दरमियान। जन्नती होने के बावजूद इंसाफ के लिए इंतजार करना है, जहन्नमी होने के बावजूद जहन्नम में जाना है लेकिन अभी इंसाफ के लिए फिर भी इंतजार करना है। पहले इंसाफ होगा फिर जहन्नम में जाएगा, इंसाफ वो चीज है। अल्लाह फरमाएंगे कि मैं इंसाफ करने वाला हूं। बेसिंग वाली बकरी और सिंग वाली बकरी में मुकाबला हो गया था तो बेसिंग वाली बकरी को बोलने का मौका है कि अल्लाह ने आप मुझे दिए होते तो मैं भी उसको एक दो ठोक लेती। हदीस में आता है कि बेसिंग वाली बकरी को सिंग दिया जाएगा वो सिंग मार के अपना बदला करेगी, क्योंकि थे नहीं है दुनिया में मारने के वास्ते उसके पास, इतनी बारीकी तक जाएंगे अल्लाह तबारक होता। जानवरों के दरमियान में जब इस बारीकी पर जाएंगे तो इंसानों के दरमियान में, तो इसलिए भाई अलमोना अन्ना हल हक, कयामत का आना हक है, कयामत में ये सब। और ये जवाब भी है इस बात का कि भाई ये सारी दुनिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है और गैर उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह मियां खामोश है, खामोश नहीं है। बलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिक इला अजलिन मुसम्मा लक़ुज़िय बैनहुम, हर एक के लिए टाइम मुकर्रर है, एक चार्ज दिया हुआ है, तुम अपना दिखाओ, तुम अपना जौहर दिखाओ, तुम अपनी काबिलियत दिखाओ, तुम अपनी काबिलियत दिखाओ, तुम अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके बताओ, तुम अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके बताओ, मौका तो दिया हुआ है। लेकिन ये थोड़ी है कि छोड़ दिया जाएगा, भाई छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी। जो मजलूम है बड़े मजे में रहेगा, जो मजलूम है बड़े मजे में रहेगा, दुनिया का तो नुकसान हुआ लेकिन आखिरत में तो फायदा ही फायदा है। اگر ظالم ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہیں آخرت میں مظلوم کو دینے کے لیے, تو مظلوم کی برائی, مظلوم کی ساری برائیاں ظالم پہ ڈال کے مظلوم کو چھڑا لیا جائے گا, یہ کیا کم فائدہ ہے؟ بڑے ظالم غیر مسلم ہے, اس کے بعد نیکی حج کا لینے کے واسطے, تو بولیں گے بھائی انہیں اگر کل قیامت میں میرے آمنے سامنے آمنے پکڑ لیا اس کو, تو میرا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تیرا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ تیرے سارے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیں گے اللہ میں, تو یہ چھوڑ دیں گے کہ جا تو خالی ہو گیا, تیرے گناہ ہی نہیں ہے, کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. اور اگر مظلوم اس وجہ سے مظلوم ہوا ہے کہ وہ مومن ہے, اس وجہ سے مظلوم ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہے, اور کوئی قصور نہیں ہے اس کا, ہمارا کم و مینوم اللہ مینو بلّہ, اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اسے ستایا گیا مارا گیا, وہ تو لکی پرسن ہے, وہ مظلوم تو لکی ہے, اس لیے کہ اس کا خون کا خطرہ گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو چکی ہے, اس کو حیات اس کو مردہ کہنا منع کر دیا گیا ہے, اس کو مردہ مت بولو, وہ تو میرے لیے مارا ہوا ہے, اس کی تمنا تو حضور نے فرمائی ہے, حالانکہ حضور کسی چیز کی تمنا نہیں کرے, اس کی تمنا کی ہے پھر میں مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر مارا جاؤں, وہ تو بہت لکی پرسن ہوتا ہے, مگر دنیا میں اس کو لکی نہیں بولتے, دنیا کے اعتبار سے یہ ہے کہ مظلوم مظلومیت ہے, مگر قیامت اسی لیے آنے والی ہے کہ مظلوم کو اس کی مظلومیت کی فریاد سنی جائے گی, مظلوم کی فریاد سنی جائے گی, ظالم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اس لیے فرما رہے اللہ پاک والذین آمنوا مشفقون منہا, جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں قیامت سے, وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ, اور یقین کرتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ حق ہے, الا ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد, سن لو اس بات کو کہ جو لوگ قیامت کے آنے میں شک کر رہے ہیں وہ کھلی ہوئی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, بہت دور گمراہی میں جا کے پڑے ہوئے ہیں, جن کو شک ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز, اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ قیامت کو مان رہے ہیں وہ بھی مزے میں ہیں, جو نہیں مان رہے ہیں وہ بھی مزے میں ہیں, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب پر ایمان لایا وہ بھی ہیں, جو لوگ نہیں لایا ان کو کیا مصیبت آئی ہوئی ہے. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں کو کھانے پینے کو رہنے سہنے کو مل جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے خوش ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انجام بھی اچھا کرنے والے ہیں, نہیں, وہ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے تو اس وجہ سے دنیا کی نعمتیں ان کو دیتے ہیں نہیں ماننے کے باوجود. اللہ لطیف بعباده, اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے, یرزق من یشاء, جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرما دیتے, روزی عطا فرما دی جس کو چاہے, کافر کو بھی دیا, مومن کو بھی دیا, ماننے والے کو بھی دیا, دہریے کو بھی دیا, گالیاں دینے والے کو بھی دیتے ہیں, نہیں دینے والے کو بھی دیتے ہیں, نیک کو بھی دیتے ہیں, بد کو بھی دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں, جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں, کسی کو زیادہ دینا طے کر دیا, کسی کو کم دینا طے کر دیا, لطیف مہربان ہے, لطیف کے معنی مہربان کے, اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر, رزق عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, وہ القوی العزیز, اور وہ بہت ہی قوت والے ہیں اور بہت ہی غلبے والے ہیں, وہ غالب ہیں, وہ قوی ہیں, جو چاہے کرے, کسی کو کھلانے دے, کھلا دینے سے, پلا دینے سے, دنیا کی دولت دے دینے سے یہ نہیں ہے کہ انہیں کنٹرول سے آپ سے باہر ہو گیا اور قدرت سے نکل گیا, پکڑ سے نکل گیا, گرفت سے نکل گیا, ارے بھائی اس کو چانس دیا گیا وہ تو بھاگی گیا, کہاں جاتا ہے, وہ تو قوی ہے, اس کو جب پکڑیں گے تو غلطیوں کو بھی پکڑ لیں گے, پھر یہ جو نعمت ہے اس کو دیتے ہیں اس پر بھی پکڑ کر لیں گے, اس کا بھی حساب دے, اس کا بھی دے, یہ بھی دیکھوں گا تو اس سے اس کا بھی حساب چکاؤں گا, اس کا بھی حساب چکاؤں گا. اس لیے فرمایا اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز, اللہ پاک مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ, میں رزق عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, اور وہ قوی ہیں, وہ عزیز ہیں. یہ آیت جو ہے مفہوم کے اعتبار سے اور تھوڑی وسعت بھی رکھتی ہے, اور یہ آیت برکات کے اعتبار سے بڑی عجیب و غریب ہے. حضرت حاجی عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی روزانہ 75 مرتبہ اس آیت کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں بڑی وسعت فرماتے ہیں. روزانہ معمول بنا لے کے 75 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے, اور ویسے دوسرے معاملات کے اندر, عملیات کے اندر بھی اس کا بڑا تجربہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں لطیف جو ہے بڑا عجیب اسم ہے, اس کے بڑے خواص ہیں, کیونکہ لطافت کے معنی میں بہت وسعت ہے, بہت تفصیل ہے, بہت ہی لطیف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, ان کا وجود لطیف ہے, ان کی صفات لطیف ہے, ان کی ذات لطیف ہے, لطیف و محض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تھوڑی سی اس کی تفصیلات میں ذکر کروں گا اگر موقع ہوا تو. تو اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جن ناموں کے ساتھ میں بھی آپ پکاریں گے اللہ پاک کو اس کی اجازت ہے، وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، لیکن اپنی ضروریات اور حاجتوں میں اللہ تعالیٰ کے بعض بعض نام بہت ہی عجیب ہیں، اس میں سے اس میں لطیف بھی ہے. اور عامل لوگوں کے اپنے تجربے میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نام کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ نمبر نکال کے اس نمبر سے اس کا وظیفہ کرتے ہیں. جیسے لطیف اس کے نمبر جو ہے نا وہ 129 آتے ہیں، 129 آتے ہیں لطیف کے نمبر. تو بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ جو 129 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھتے ہیں یا ہر نماز کے بعد میں پڑھ لیتے ہیں، بڑے ان کے برکات دیکھے گئے، بڑے فائدے ان کو دیکھے گئے. جن اللہ کے نام سے، رحمان کے نام سے، رحیم کے نام سے، کریم کے نام سے، حلیم، جس نام سے بھی آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، نیت یہی کرے کہ مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے، چلو اس بہانے سے اللہ پاک کو یاد کر لوں، اللہ کا نام لے لوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کو اس نام سے اس لیے پکار رہا ہوں کہ اس کی کچھ برکت چاہ رہا ہوں. بھائی بندہ تو غرض مند ہے، اللہ پاک غنی ہے، بے نیاز ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے کو ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہونا، ان کو نہ ان کا نام لینا ہے بھی تو ہمارے کو ہونا کچھ. حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ایمان تو دو روٹیوں کا ہے، دو روٹی ملتی رہیں گی وقت پہ تو لیں گے آپ بڑے اچھے، اور اگر دو روٹی ملنا بند ہو گئی تو بولیں گے کہ آپ ہم ہی ملے تھے، آپ کے پاس دو روٹیاں نہیں ہیں دینے کو. اس پہ آ جاتا بندہ نعوذ باللہ من ذالک. تو ہماری چونکہ ہر چیز میں حاجت لگی ہوئی ہے، محتاج ہیں ہم دنیائی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے. تو اس وجہ سے جس اللہ کے جس نام کو پکارا جائے اس نام میں یہ نیت کی جائے کہ یا اللہ اس نام سے آپ کو میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ کچھ اس نام کی برکت دے دیجئے، کچھ اس نام کی برکت سے میرا وہ کام جو ہے نا وہ میرے دل میں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ذرا وہ کر دیجئے. چاہے زبان سے بولے آدمی نیت، وہ تو اللہ الغیوب ہے، وہ عالم النداءات الصدور ہے، وہ سینے کی باتوں کو جانتے ہیں کہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے، یہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے ان کو معلوم ہے، اس کی گنڈی کہاں اٹکی ہوئی ہے، بڑا فائدہ اس کا دیکھا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ تجربے الگ الگ ہیں، بزرگوں نے عملیات کے لائن میں بڑے بڑے تجربے کیے ہیں، خیر تھوڑا سا دیکھا اگر موقع ہوا تو پھر بعد میں کروں گا. لیکن یہ آیت مبارکہ کئی چیزوں میں بہت ہی نفع بخش دیکھی گئی ہے، اور علماء کے تجربے میں، اولیاء اللہ کے تجربے میں آئی ہوئی ہے. وہ ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 19 ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 19. اور مضمون اس کا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں. اور مطلب پچھلی آیت سے ملا کر یہ ہے کہ ماننے والوں اور نہیں ماننے والوں کو ان کی نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کر غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے، بلکہ غلط فہمی ہوئی تھی لوگوں کو اور ہوئی ہے. بہت غلط فہمی یہ تھی کہ جب ہمیں اس دنیا میں اس نے اتنا دیا ہوا ہے تو ہمیں آخرت میں کیوں نہیں ملے گا، اور اس دنیا میں اتنا کسی کو دینا اس سے راضی ہونے کی دلیل ہے، اگر ناراض ہوتا تو کیوں دیتا، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ناراض ہو تو اس کو اتنا دے، تو وہ جب ہمیں دے رہا ہے تو وہ ناراض نہیں ہے. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ میرا کسی کو دینا دنیاوی نعمتیں اس سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، راضی ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہا ہوں، راضی ہونے نہیں ہونے کا اصول ضابطہ الگ ہے. اور بقیہ یہ کہ میں چونکہ مہربان ہوں، وجود عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، سامان عطا فرمایا، ہواؤں کا نظام ہے، پانی کا نظام ہے، بادلوں کا نظام ہے، غلوں کا نظام ہے، چاند و سورج کا نظام ہے، لیل و نہار کا نظام ہے، یہ سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تو ایسی یہ چیزیں بھی دے دیتے کھانے پینے رہنے سہنے کی، تو یہ میں خوش ہونے کی وجہ سے تھوڑی دے رہا ہوں. تو یہ فرما رہا ہے، اس کا سیاق یہ ہے، ماقبل سے اس کا تعلق کا جو مضمون بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کی وافر طریقے پر کسی کو دینے سے یہ دلیل نہیں ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، جب اس کو یہ غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہی ہے، ہم اچھی حالت میں، ہم صحیح حالت میں ہیں، لہذا آخرت میں بھی اللہ ہم سے راضی رہے گا اور اچھی حالت میں رکھے گا، ایسی بات نہیں ہے. وہ فرمایا کہ اللہ پاک مہربان ہونے کی وجہ سے دنیا میں رزق عطا فرما دیتا ہے اپنے بندوں پر جس کو چاہتا ہے، وہ القوی العزیز، اور وہ بہت قوی ہے اور عزیز ہے. اور یہ مضمون اس آیت کا یہ ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ اگلی آیتیں اس کو بتا رہے ہیں، چنانچہ آگے بتانے والے ہیں کہ من کان یرید حرث الآخرہ، آخرت کو چاہنے والے کا نظام الگ ہے، دنیا کو چاہنے والے کا نظام الگ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اولا صغیرہ کبیرہ، اے اللہ دانستہ اور نادانستہ، ارے اللہ اجالے اور اندھیرے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خلوت و جلوت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ گناہوں کے معاف کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، ہم آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، پروردگار آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ اس کتاب مبارک کی حقانیت اور صداقت ہمارے دلوں میں اور پختہ فرما دیجئے، اور اس پر عمل کرنے کا داعیہ اور جذبہ، اور اس کی تشریحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو باتیں فرمائی ہیں ان پر عمل کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا فرما دیجئے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کامل یقین، پختہ یقین ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے مولا آپ کی سچی پکی اتباع ہمیں نصیب فرما دیجئے. آپ کی پاکیزہ سیرت میں ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے، جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، اپنے مبارک کلام کے انوار و برکات ہمارے دل و دماغ میں داخل فرمائیے، ہماری روح کو اس سے معطر و منور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دل کی دنیا کو اس سے آباد فرمائیے، دنیا دنی کی محبتیں ہمارے دلوں میں سے نکال دیجئے، حب جا اور حب مال کی محبت ہمارے دلوں میں سے نکال دیجئے، حب جا اور حب مال کو ہمارے دلوں میں سے نکال دیجئے، اور اللہ حسد اور بغاوت کو ہمارے دلوں میں سے نکال دیجئے. کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، جو باتیں آپ کے ارشادات کی آپ کے ہدایات کی ہمارے سامنے آئے ان کو دل و جان سے قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اپنے کرم سے دنیا اور آخرت کی ساری اے اللہ خوبیاں ہمیں نصیب فرمائیے، ہر قسم کی خرابی سے ہماری حفاظت فرمائیے، مصیبتوں پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، آخرت کی تمام گھاٹیوں کے اندر یا اللہ ہماری بھرپور مدد فرمائیے. اے مولا کریم آخرت میں اے اللہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے مولا کریم اس دن کی بے عزتی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اس دن ہماری ستاری فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اپنے عرش کا مبارک سایہ نصیب فرما دیجئے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجئے، حضور کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر دلوا دیجئے، آج کی شفاعت اول وہلے میں نصیب فرما دیجئے، نیکیوں کا پڑلا بھاری فرما دیجئے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجئے. اے اللہ کسی کا حق ہمارے ذمے نہ رکھیے، اس طرح سے ہمیں اپنے یہاں بلائیے. اے کریمہ کا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اور دنیا کی تمام حاجتوں میں یا اللہ ہماری بھرپور مدد فرمائیے. اے اللہ ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہے، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی حاجتوں کو، جائز خواہشات کو پورا فرما دیجئے، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے، ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائیے. اے مولا کریم ہمارے نوجوانوں کی ملازمتوں میں استحکام نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے بھائیوں کی ملازمتوں میں استحکام نصیب فرمائیے، ان کی تجارتوں کے اندر ترقی و برکت عطا فرمائیے. اے اللہ جو بے وسائل ہیں ان کو وسائل پیدا فرما دیجئے، جو بے اسباب ہیں ان کے لیے اسباب وجود میں لا دیجئے. اے مولا کریم نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کو اللہ آپ نے اولاد دی ہے ان کو ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کی مصیبتوں پریشانیوں سے بچائیے، سحر سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، آسیب سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، نظر بد سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، حاسدوں کی حسد سے بچائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے. اے مولا کریم نظر آنے والی مخلوق اور نظر نہ آنے والی مخلوق دونوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے اور پرائے دونوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ اور دین کے جو کام اے اللہ آپ کی توفیق سے انجام دیے جا رہے ہیں مولا، ان کو بھی ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائیے، اس کے انتظامات کو آسان فرما دیجیے، اس کے اخراجات کو آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دیجیے، اور استحکامت نصیب فرما دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.